ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس چیز کے لینے سے تم کو روک دیں. اور بے عموم الفاظ یہی حکم ہے افعال اور احکام میں بھی کہ تم رک جایا کرو. اس طرح سے اس غیر رسول اکرم میں عورتوں کے متعلق جو احکام ہے اس کے بارے میں جو پہلی حدیث شریف نبی کے کلام پاک کی آیت جو نقل کی ہے وہ یہی ہے کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیں تو ان کو اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے. اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے گا تو وہ صریحاً گمراہ ہو گیا. 22 پارے سے دوسرے رسول کی آیت کا ترجمہ اس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے. اب آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس وقت عقائد جو ہیں ہم سب کے متزلزل ہو رہے ہیں اور مسلمان مردوں کے بھی مسلمان عورتوں کے بھی عقائد خراب ہوئے چلے جا رہے ہیں. عقائد کا حال یہ ہے کہ گناہ کو حلال کی حد تک سمجھتے چلے جائیں اور گناہ کو حلال سمجھنے میں آپ کو پتہ ہے کہ بحث زیور مسئلہ دیا ہوا اور یہ مسئلہ کوئی بحث زیور کا نہیں بلکہ تمام علماء کے نزدیک تمام مکتب فکر کے نزدیک متفق والا ہی بات ہے. اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. ہم چاہیں اپنی دانش میں اپنا نام محمد رکھیں اور عبداللہ رکھیں اور مسلمان خاندان کے ہوں لیکن اگر ہم نے گناہ کو حلال سمجھا ہوا ہے تو ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے, ایمان باقی نہیں رہتا کسی کے ساتھ. تو یہ حالت ہے. ابھی ایک خط آیا کسی کا, اس نے مجھ سے پوچھا کہ موسیقی کے بارے میں موسیقی قرآن کی کس آیت سے حرام ہے وہ آیت بتائیے. تو ایک دو سوال اور بھی پہلے ایسے کیے تھے, میں نے عرض کر دیا, لکھ دیا اس کے خط کے جواب میں کہ سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں موسیقی اور تصاویر کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور ان کے فرمان مبارک سے موسیقی اور تصاویر بالکل حرام ہے. اب اگر کوئی اس کے بعد کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن کی آیت پیش کرو جس سے موسیقی حرام ہو یا تصاویر حرام ہو, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ کو قرآن کی آیت دکھاؤ اس مضمون کی, گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف مضمون بتاتے تھے, گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات قرآن کے مطابق نہیں ہے. ایسے شخص ملعون ہے کم وقت, وہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے تو پھر اس کے بعد قرآن کی آیت تلاش کرنے کا کیا معنی ہے؟ تم کیا قرآن کو سمجھو گے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو نہیں سمجھا؟ بس ایسی باتوں سے بہت دور رہنا چاہیے. اور ہمارا تو طرز فکر یہ ہے, ہمارے لیے تو صحابہ کا, جب سب صحابہ متفق ہو کر ایک بات کو کہہ دیں تو اس کے بعد ہماری ہمت نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ حدیث شریف لاؤ, کیونکہ حدیث شریف کو سمجھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتے تھے؟ اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت حالت یہ ہے ہم سب کی کہ ہم سب انتہائی ہم ہیں تو بڑے, بعض صوفی بھی ہیں, بعض تسبیح والے بھی ہیں, بعض تہجد والے بھی ہیں, لیکن اپنے ایمان کی بھی تو خبر لو. اس لیے میں آج عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے عورتیں بھی آتی اس لیے آتی ہیں کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کو ہدایت حاصل ہو جائے, اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے یہاں پہ آ کر سننے کی. آپ سب اس نیت سے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, تو بات چاہے کڑوی ہو چاہے میٹھی ہو, اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو بات ماننی پڑے گی. اس میں رسول اکرم سے پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, پھر بتاؤں گا کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اچھی طرح سمجھ لیں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پاس تھیں کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا آ گئے. یہ مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں, یہ نابینا صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے. آپ سے میں پوچھتا ہوں, عورتیں بھی سوچ لیں, مرد بھی سوچ لیں کہ اس وقت یہ نابینا صحابی کس حلیے میں ہوں گے اور کس حالت میں, کیا ان کا بدن ننگا ہوگا, کیا ان کا سینہ کھلا ہوا ہوگا, یا ان کے پیر کھلے ہوئے ہوں گے, سب کے پیر تک لباس میں ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو مسجد نبوی میں حاضر ہو رہے ہیں, صرف چہرہ اور ہاتھ اور پیر ہی تو کھلے ہوئے ہوں گے, اور کیا کھلے ہوئے ہو سکتے ہیں ان صحابی کے. تو جب یہ تشریف لائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, ابن ام مکتوم سے پردہ کرو. عورت سے کہہ رہے ہیں, عورت سے کہا جا رہا ہے کہ ان مرد سے پردہ کرو. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ہیں, کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا وہ نابینا نہیں ہے, وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم دونوں بھی نابینا ہو, یا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو غور کریں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج متحرات سے جو طرز عمل تھا, خوش خلقی تھا, اس کو غور کریں, اور پھر یہ جملے پر غور کریں, کس قدر سخت جملہ ہے کہ کیا تم بھی نابینا ہو, تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو دیکھیے, ہماری ماں ہیں, تمام امت کی مائیں ہیں, اور ان کو منع کیا گیا کہ تم خبردار, ایک نامحرم لیکن نابینا ہی ہو, صحابی بھی ہیں, مسجد میں بھی ہیں, صرف چہرے کو بھی نہ دیکھو. تو کیسے جائز ہو سکتا ہے کسی عورت کو کہ وہ مرد کے چہرے کو دیکھے, اور کسی مرد کو کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کے چہرے کو دیکھے؟ ہو سکتا ہے جائز؟ سوچ لیجیے اچھی طرح سے. تو میں اور سنا دیتا ہوں. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حصہ نہیں مگر بحالت اضطراری و مجبوری. اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے راستوں میں چلنے کا کوئی حق نہیں سوائے کناروں کے, یعنی بحالت مجبوری بھی نکلے تو راستے کے بیچ میں نہ چلنے تاکہ مردوں سے اختلاط نہ ہو. یہ سخت پردے میں بھی اگر کبھی باہر نکلنا پڑے, اور مثال اس کی یہ ہے کہ کبھی گھر میں جیسے کھانا پکانے کی چیزیں نہ ہوں یا کوئی اور ایسی شدید ضرورت پیش آ جائے, تو شریعت اس وقت اجازت دیتی ہے عورت کو کہ خوب پردے میں ہو کر سڑک کے کنارے کنارے جا کے ضرورت کی چیزیں لے آؤ, اس کو محرم کی بھی ضرورت نہیں, وہ تنہا جا سکتی, یہ اجازت بھی ہے شریعت میں. لیکن شریعت نے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے بلا ضرورت شرعیہ. اب آپ اور ہم سب دیکھ لیں کہ دیکھیے, عرض کر رہا تھا ابھی کہ ایمان کو قوت پہنچانے والی صرف ایک چیز وہ اعمال صالحہ ہے, اور ایمان کو ضعیف و کمزور کرنے والی صرف ایک چیز ہے وہ گناہ ہے. جتنا گناہ کیا جائے گا اتنا ہی ایمان ضعیف ہوتا جائے گا, حد تک ایمان ختم ہو جائے گا. ہمارے حضرت داؤد عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ گناہ سے مانوس ہو جانے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اب آپ ہم ہماری عورتوں کو دیکھ لیں, ہم تسبیح خواہ بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن عورتوں کو اگر ہم باہر نکالتے ہیں اور لے جاتے ہیں تو رفتہ رفتہ آپ اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں گے. اور چنانچہ یہی ہو گیا ہے کہ اب یہ حالت ہماری ہو گئی ہے, ہمارے اچھے اچھے لوگوں کی, کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں. پہلے تو انہیں کہتے ہیں کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چلے جائیں. لیکن اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ رفتہ رفتہ کیونکہ یہ گناہ ہوتا رہا اور اس گناہ کو انہوں نے کرتے کرتے مانوس ایسے ہو گئے کہ اب دماغ میں وہم بھی نہیں آتا کہ یہ گناہ ہے, اور گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان چلا جاتا ہے. اس لیے بڑے ڈرنے کی بات ہے. کیا یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے؟ جس چیز کی شریعت نے بہت مجبوری میں اجازت دی, وہ ہماری عورتیں اور ہم کہیں کہ ہم الانان بازار جائیں گے, ایسے بازار میں جائیں گے جہاں مرد بھی ہیں, باہر کو تو باہر نکلنے جائے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اللہ تعالیٰ سلام پاک فرمائے, سے کیا گنجائش ہے؟ اور کہو کہ صاحب ہمارا تو کیا کریں, ہم تو گھر میں بند رہتے ہیں. بے شک عورتوں کی ایک ضرورت ہے, وہ ضرورت یہ ہے کہ عورتیں مل کے, ایک سے زیادہ عورتیں مل کے بیٹھ جائیں, یہ ان کی ایک ضرورت ہے. چنانچہ عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسری عورتوں سے مل لیا کریں, ان کی مجالس میں بھی جانے کی اجازت ہے جہاں پہ صحیح باتیں بتائی جائیں, لیکن مسجد تک جانے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا عورتوں کو مسجد. دیکھیے, قبرستان سے زیادہ عبرت کی کون سی جگہ ہوگی؟ جہاں جانے کی اتنی وہ کی گئی, ہمت افزائی کی گئی, لیکن اور دو منع کرتے, عورتیں قبرستان میں جائیں کیونکہ باہر نکلنے جائز نہیں ہے. اب ہم آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ رفتہ رفتہ کیا ہم اس کی طرف نہیں چلے جا رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ تو گناہ ہی نہیں. جب یہ حالت ہو جائے گی, چنانچہ یہی ہوا, میرے پاس خط آیا ہے اس کے اندر اسی طرح کی بات ہوئی ہے کہ اب وہ اس پہ آ گئے کہ صاحب اس میں کیا گناہ ہے, گناہ ہے, گناہ کہتے کس کو ہیں؟ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف کہیں تو اس کے بعد گناہ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت تو ہم اسلام کے دعویٰ کرتے رہتے ہیں, جب دیکھو تب اسلام کی بات ہے, اور جب اسلام پہ عمل کرنے کا معاملہ آئے گا تو سب سے پیچھے. اور یہ کیسا مسئلہ ہے کہ اس پہ تو سب متفق ہیں. اس مطلب نہیں, وہاں پہ بیان ہو رہا تھا کسی اور مسئلے کو, میں نے کہا یہ تو بعض مسائل ایسے ہیں کہ شیعہ ہو سنی, بدعتی ہو کہ بریلوی ہو کہ دیوبندی ہو, سب متفق ہیں. یہاں تو کوئی اختلاف ہی نہیں, یہ جو مسئلہ ہے یہاں تو کوئی اختلاف ہی نہیں. عورتوں کو بھی شوق ہے کہ باز آ جائے, مردوں کو بھی شوق ہے کہ وہ جب جائیں گے تو عورتوں کو ساتھ لے کے جائیں, اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہے اور اس کو گناہ. یقیناً جب تم گناہ کرو گے, بار بار کرو گے, بار بار کرو گے, تو یقیناً دل کے کسی کونے میں تمہارے اس کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے گا. تو ایمان کی ایمان رہا باپ ہو, پھر ایمان کہاں رہا باپ, بلکہ اس کو ضروری سمجھ گیا کہ صاحب کیا کریں اتنی چیزوں کی جسم میں کہاں سنبھالتا پھروں گا. بیوی کو لے جاؤ, بیوی کی کام کی رہی ہے دکان میں, شیلف کے درمیان بھولے اور چیزیں اٹھا اٹھا کے لائے. تب بھائی زیور سے بھی سن لیجیے آپ, بھائی زیور وہ کتاب ہے کہ اب کوئی ایک بات بھی اس کی کوئی غلط, حالانکہ اس کے دشمن بہت ہے اور بہت لوگوں نے اس کی کوشش کی لیکن کوئی بھی ایک عالم ایسا نہیں ہو سکا, حالانکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی ایسے علماء رکھے کہ کوئی بات کہیں غلط ہو تو تم ڈھونڈ کے نکالو. اتنی اور یہ اتنے سال سے ہے, کوئی اس میں بات غلط نہیں ہے. اس سے زیادہ اردو زبان میں کوئی قرآن اور حدیث اور اسلام کی کوئی کتاب مستند ہے ہی نہیں. حق کا ہوا ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 6, لباس اور پردے کے بیان میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عورت کو سارا بدن سر سے پیر تک چھپائے رہنے کا حکم ہے, غیر محرم کے سامنے کھولنا درست نہیں, البتہ بوڑھی عورت کو صرف منہ اور ہتھیلی اور تکنے سے نیچے پیر کھولنا درست ہے, باقی اور بدن کا کھولنا کسی طرح درست نہیں. ماتھے پر سے اکثر دوپٹہ سرک جاتا ہے اور اسی طرح غیر محرم کے سامنے آ جاتی ہیں, یہ جائز نہیں. غیر محرم کے سامنے ایک بال بھی نہ کھولنا چاہیے, بلکہ جو بال کنگھی میں ٹوٹتے ہیں اور کٹے ہوئے ناخن بھی کسی ایسی جگہ ڈالے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے, نہیں تو گنہگار ہوگی. اور مسئلہ نمبر 7, جوان عورت کو غیر مرد کے سامنے اپنا منہ کھولنا درست نہیں, نہ وہ ایسی جگہ کھڑی ہو جہاں کوئی دوسرا دیکھ سکے. اسے سمجھ لیجیے, اسی سے معلوم ہو گیا کہ نئی دلہن کی منہ دکھائی کا جو دستور ہے کہ کنبے کے سارے مرد آ کر منہ دیکھتے ہیں, یہ ہرگز جائز نہیں, بڑا گناہ ہے. ایک حیائی کی بات ہے, اپنی بیوی کو سب نامحرموں کے سامنے کر دیا. پھر مسئلہ نمبر 15, جس طرح خود مردوں کے سامنے آنا اور بدن کھولنا درست نہیں, اسی طرح جھانک جھانک کے مردوں کو بھی دیکھنا درست نہیں. عورتیں یوں سمجھتی ہیں کہ مرد ہم کو نہ دیکھیں, ہم ان کو دیکھ لیں تو کچھ حرج نہیں. یہ بالکل غلط ہے کہ وارڈ کی راہ یا کوٹھے پر سے مردوں کو دیکھنا, دلہا کے سامنے آ جانا اور کسی طرح دلہا کو دیکھنا, یہ سب نہ جائز. یہاں تو بڑی بڑھیا بھی اس کو گناہ نہیں سمجھتی, جہاں دلہا آیا اس کو دیکھتی ہیں, جائز ہے. بڑی بڑھیا بالکل ہی, جو بڑی بڑھیا ہیں ان کو تو اجازت ہے خود چہرہ کھول لیں, لیکن ان کو یہ اجازت نہیں کہ جوان دلہا کو دیکھتی پھرو. تو جوانوں کو کیا ہوگا جب بڑھیوں کو اجازت نہیں. پھر اپنے پیر کے سامنے آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی غیر محرم کے سامنے آنا, اس لیے یہ بھی جائز نہیں. اسی طرح نیپالک لڑکا بالکل رہ رہا ہوتا ہے, لڑکا بنانے سے سچ مچ لڑکا نہیں بن جاتا, سب کو اس سے وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو بالکل غیروں کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے وہ لڑکا نام محرم کی اس کی عمر میں آئے 12 سال 13 سال اس طرح جو سمجھنے لگ جائے, یہ نہیں ہے حکم کہ وہ بالغ ہوا کہ نہیں ہوا. جہاں بچے کی ایسی عقل ہو گئی وہ باتوں کو سمجھنے لگ گیا ہے, بس اب سے پڑھنا ضروری ہے. چاہے آپ کا بیٹا بنایا ہوا ہو, چاہے آپ کا وہ آپ اس کی ممانی ہوں, نامحرم ہے. اسی طرح جو نامحرم رشتے دار ہیں جیسے دیور, جیٹھ, بہنوئی, نندوئی, چچازاد, پھوپھیزاد, ماموزاد, بھائی وغیرہ, یہ سب شرم غیر ہے, سب سے گہرا پردہ ہونا چاہیے. اور اگر کسی شخص نے ان میں سے کسی پردے کی بات کو معیوب سمجھا, ایمان ختم ہو گیا, کافر ہو گیا, یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں سب متفقن ہیں اور ہم لوگ اسی میں بہت چھوٹ دیے چلے جا رہے ہیں. ہجڑے کھوجے اندھے کے سامنے آنا بھی چاہیے.
اب ایک مضمون ہے تحفہ خواتین سے بھی اکثر.
دیکھیے کلام پاک کی آیت, اے نبی کی بیویوں, یہاں حکم تو قرآن میں اے نبی کی بیویوں سے شروع ہوا ہے لیکن تمام علماء متفق ہیں کہ سب عورتوں کو حکم ہے. تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم تقوی اختیار کرو بس تم نامحرم مرد سے بولنے میں جبکہ ضرورت بولنا پڑے نزاکت مت کرو. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, نرمی سے بہت اچھی آواز بنا کر مردوں سے بولنا جائز نہیں ہے چاہے ٹیلیفون پہ. میں آپ کو یقیناً کہتا ہوں کہ اس سے ضرور ہمارے نفس تو گندے ہیں, کوئی دعویٰ کر سکتا ہے نفس کی پاکی کا؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے نرمی سے کوئی ٹیلیفون کے اوپر بات کرے اور اس دوسرے شخص جو نامہ رہے اس کے دماغ میں کا فطور خیالات نہ ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قانونی حضرت سے ایسا بنا. اسی لیے ہمارے ہاں ایک بزرگ کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی فون آتا تو اگر گھر میں مرد نہیں ہے اور اس کو اٹھانا ہوتا تو اٹھا کے پہلے صرف ریسیور لگا دیتی ہیں کان سے, تھوڑی دیر میں ظاہر ادھر سے آواز سمجھ جاتی کون ہے مرد ہے یا عورت ہے, اس کے حساب سے دعا. یہ احتیاط کرتے ہیں اہل اللہ کو, تو یوں احتیاط اگر اللہ کرتا ہے لوگ تم کو چاہیے تو تو یہ احتیاطیں کرنی پڑیں گی. یہ تو نہ سمجھو کہ ساری دنیا چونکہ وہی جا رہی, ہر گھر میں ٹی وی ہے تو ٹی وی جائز ہو جائے گا, ہر گھر میں کیا نامحرم محرم کا کس گھر کے اندر آج کل وہ پردہ ہے تو کیا نامحرم محرم کا پردہ قرآن کی آیات سے وغیرہ سب باطل ہو جائیں گے؟ باطل تو نہیں جائیں گے لوگوں کے کرنے سے, حکم تو وہی رہے گا. کیونکہ اس کے ایسے شخص کو میلان قلب ہو جائے گا جس کے دل میں روگ ہو, تو قرآن کہہ رہا ہے ہم آپ کا کہیں گے کیا جس کے دل میں روگ, روگ کس کے دل میں نہیں ہے, ہے کوئی کتنے اصلاح یافتہ ہے, کل کی کتنے کی اصلاح ہو چکی ہے. تم قاعدے کے موافق بات کرو جیسے پاک باز عورتیں اختیار کرتی ہیں, تم اپنے گھر میں رہو. اور پھر دیکھیے قرآن کی آیت ہے, وقر نصیب ہوئی اسے کن, تم اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھے رہو اور زمانے قدیم کی جہالت کے دستور کے موافق مت پھرو, اور تم نماز کی پابندی رکھو اور زکات ادا کرو اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. دیکھیے اس کے بعد یہ اپنے یہ ہے عالم ہے بہت بڑے عاشق الہی صاحب رحم اللہ, اس نے پڑھ دیا کہ عورتیں بستی زیور کو سمجھتی ہیں کہ اس میں تو شاید عورتوں سے رابطے, پھر اس لیے میں نے کہا کہ یہ تو خواتین اس سے بھی سن لیجیے. اس سے معلوم ہوا یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں رہو, اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے شب و روز گزارنے کی اصل جگہ ان کے اپنے گھر ہی ہیں. شرم جن ضرورتوں کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہے پردے کے خوب اہتمام کے ساتھ بقدر ضرورت نکل سکتی ہیں. یہاں بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیات بالا میں امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کو خطاب ہے, پھر آپ دوسری مسلمان عورتوں پر اس قانون کو کیوں لاگو کرتے ہیں؟ یہ لچر سوال شریعت کا بھرپور علم نہ ہونے کے بعد اٹھایا جاتا ہے. اگر قرآن کے مزاج سے یہ لوگ واقف ہوتے اور اس کو جان لیتے کہ قرآن کا خطاب خاص اور مورد عام ہوا کرتا ہے تو ایسا سوال نہ کرتے. کلام پاک تو یوں ہی تمام احکام سے بھرا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے لیکن ساری امت کے لیے ہے, تو اسے ساری احکام نکال دو. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم, خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ائمہ مجتہدین سلف صالحین رحم اللہ ہمیشہ یہی سمجھتے اور کہتے آئے ہیں کہ ان آیات نے وہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو مخاطب کیا گیا ہے لیکن یہ احکام تمام عورتوں کے لیے عام ہیں. اجماع امت اور احادیث نبویہ سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ ان آیات کا حکم امت کی تمام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے عام ہے. اب سمجھ لیجیے کہ یہ جو ہم نے غلطی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ہمارا جائز ہے, کسی صورت میں بھی بالکل جائز نہیں ہے. اگر کبھی نکلنا پڑے استغفار کرتے ہوئے جائیں, استغفار کرتے ہوئے واپس آئیں, توبہ استغفار کریں. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ گناہ کو حلال نہ سمجھو, کرو گناہ ٹھیک ہے, وہ تو آپ کی مرضی کے اوپر ہے, اپنے آپ کو ہر شخص کے ہاتھ میں ذرا, لیکن اس کو گناہ تو سمجھو, اس کو تم نے سمجھا ہوا ہے حلال تو ایمان چلا جائے گا, ایمان ختم. یہ غلطی نہ کرے, یہ غلطی آج کل عام ہو رہی ہے. حتیٰ کہ اب یہ ہو رہا ہے بعض جگہوں کے اوپر کہ یونیورسٹیوں میں برقع پوش لڑکیاں ہیں اور وہ بڑے سروپڑ سے یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو جائز کام کر رہے ہیں. جائز کام کہاں کر رہے تھے؟ تم تو مردوں سے اختلاط ہو, تمہارا تو بہت زیادہ برا حال ہے. یونیورسٹیوں اور کالجوں میں لڑکیوں کا بھیجنا مخلوط تعلیم میں چاہے برقعے میں ہو,
کیا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے؟ سوچئے،
کسی عورت کو گھر سے نکل نہیں جائے گی، اس ضرورت کو شریعت تسلیم کرتی نہیں، شریعت ضرورت نہیں ہے یہ تعلیم. اور دوسرے یہ کہ جب آپ جائیں گے یونیورسٹی اور مخلوط تعلیم ہوگی تو یقیناً مردوں کے اوپر نظر پڑے گی، یقیناً مرد پروفیسروں سے واسطہ ہوگا. یہ اختلاط تو بالکل حرام ہے. برقع سے برقع اور پردہ تو بعد کی چیز ہے، برقع اور پردہ تو اس لیے ہے کہ اختلاط سے بچا جائے. آپ نے برقع میں بیٹھ کے نہ ہمارا مرد سے باتیں کر رہی ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے، حرام ہے، اور بڑھنے گناہ ہے، اس میں سخت اتنا ہے. لیکن عقل کے اوپر پتھر پڑ گئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ گھر سے نکلنا باہر جائز ہے، حالانکہ جائز نہیں. توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا چاہیے. یہ اس لیے عرض کر دیا کہ بہت ہی حالات خراب ہیں، اچھے اچھے لوگوں کے یہاں حقائق خراب ہو گئے ہیں، ایمان ختم ہوا چلا جا رہا ہے، اور ہم باتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہاں اپنے گھر کی خبر نہیں. اور بازار کے بارے میں آپ سمجھ لیجیے، یہ تو باہر نکلنے ہی عورت کا جائز ہے. اور بازار کے بارے میں سن لیجیے کہ دنیا کی بدترین جگہ بازار ہے اور بہترین جگہ مسجد ہے. اس بدترین جگہ میں اپنی عورتوں کو لے کے جاتے ہیں ہر وقت بلا ضرورت. ارے چھوٹی موٹی چیزیں تم خود بھی لا سکتے ہو بھائی، پیسے زیادہ لگ جائیں، کیا ضرورت ہے سستی لو؟ اور سستی کہاں ہوتی؟ دو چار چیزیں سستی اٹھائی تو سستی میں اور بےکار کی اٹھائی. بات تو وہی برابر ہوتی، ہزار بار کا تجربہ ہے، پھر وہی لوگ اپنے آپ کو دیتے ہیں. وہ ایک زمانے میں شاعری کا شوق تھا، اس زمانے میں اس کے یوں ہی جوڑ لیا تھا، دل نے ہم کو ایک ہی دھوکہ دیا تھا زیست میں، دل نے ہم کو ایک ہی دھوکہ دیا تھا زیست میں، بارہا دیتے ہیں دھوکہ دل کے بہلانے کو. دل نے ہم کو ایک ہی دھوکہ دیا تھا زیست میں، یعنی زندگی میں ایک ہی دھوکہ تو ہوا تھا، بارہا دیتے ہیں دھوکہ دل کے بہلانے کو ہم. ارے بھائی معلوم ہو چکا ہے کہ جب تم جاتے ہو بازار سے تین چیز کی نیت سے، دو چار دس چیزیں ایسے خرید کے لے آتے ہو جو کہ اس کی ساری تلافی اچھی طرح سے کر دیتی ہیں، پھر تم پھر وہی بارہا دیتے ہیں دھوکا دل کے بہلانے کو ہم، اٹیچی کیس بنا کے لے کے چلے جا رہے ہیں. بلکہ وہ کیا اٹیچی کیس، خود مر سال اٹیچی کیس بنے ہوئے چلے جا رہے ہیں، عورتیں سارا کنٹرول کرتی تھی. صحیح، کیا یہ اسلام ہے؟ یہ صاحب کا آیا تھا خط، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ میرا دوست کیوں کہتا ہے کہ قرآن کی آیت. میں نے اس دوست کو کہہ دے، وہ دوست اس دوست کو کہہ دے کہ وہ ملعون ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے بعد یہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیت لاؤ. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قرآن کے خلاف بتاتے ہیں؟
حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟
معصیت خاص صغیرہ ہو یا کبیرہ، وہ سخت اجتناب کے قابل ہے. اب معصیت سمجھو تو اجتناب کرو. مثلا آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، قلب کا گناہ، ان سے نہایت اہتمام کے ساتھ بچنا چاہیے. اور اصلی قلق کی چیزیں یہی ہیں. ہمیں قلق ہوتا ہے، ہم نے گناہ کیا، بازار چلے گئے، بیوی کو لے کے چلے گئے کہ گناہ تو ہوا، گناہ نہیں ہوا تو ثابت کیجئے. کوئی بڑے کوئی عالم کہہ دے کہ یہ گناہ نہیں ہے، پوچھ لیجیے آپ کسی سے. جس وقت عالم نے یہ کہا کہ عورت کا بازار جانا یا اور شوہر کا لے جانا گناہ نہیں ہے بلا ضرورت سدیدہ، ہاں سدیدہ میں ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں کے اوپر اس میں بھی گناہ ہے، لیکن اس میں احمد من بڑی اطین ہے. اب جیسے بعض چیزیں ہیں، اب کوئی زیور خریدنا ہے آپ، وہ بھی اس کے لیے جس کی عورت جو ہے تربیت یافتہ نہ ہو، جس کی بیوی تربیت یافتہ ہو اس کے لیے سن لیجیے. لیکن وہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ آپ یہ زیور ہمیں پسند نہیں آیا، اب ان کی پسند کی چیز ہے. حضرت نے فرمایا کہ ایسی صورت میں جب ان کا اصرار ہو تو سخت برقعے میں لے کے جاؤ اور وہ زیور دکھا دو تاکہ پسند آ جاتا ہے. اتنی گنجائش اس لیے ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، تو آپ استغفار پھر بھی کرو، پھر بھی توبہ استغفار کرنا پڑے گا. لیکن گنجائش اس لیے دی جاتی ہے کہ احمد من بننے چاہیے کتنے فساد سے بچنے، یہ سمجھ لیجیے. اس لیے دی گھر کے اندر کون کتنا فساد چاہتا ہے؟ ہمارے بزرگوں میں سے جتنے نے اپنی عورتوں کو رعایتیں دی ہیں سب صرف ایک چیز احمد من بننے چاہیے فائدے کی وجہ سے، کہ کون کتنا فساد، کتنا فساد اس سے بڑھ کر ہے. تو لیکن ان عورتوں کو میں چارج کرتا ہوں کہ جو کہ دیندار بننا چاہتی ہیں، تم تو کتنا فساد نہیں کرو گی، تم تو تین پہ عمل کرو.
چنانچہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
وسوسہ جو کچھ بھی قلق کی چیز نہیں، اس پر تو اتنا قلق اور اس قدر ناگواری ہوتی ہے، اور جو اصل قلق کی چیز ہے یعنی معصیت، اس کو رات دن کرتے رہتے ہو، اس کا ذرا بھی قلق نہیں ہوتا، کتنا بڑا دھوکہ ہے. معصیت سے قلب کی نورانیت زائل ہو جاتی ہے جس سے کبھی وساوس کا ہجوم ہونے لگتا ہے. وساوس بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہماری بزرگی نہیں جاتی. ہماری بزرگی کیا ہے؟ آپ کچھ بھی کر لیں, بیوی کو بازار لے جائیں تو بھی بزرگی نہیں جائے گی. خلیفہ کے خلیفہ رہیں گے, مجاز کے مجاز بنے رہیں گے, مولانا کے مولانا رہیں گے. وہ ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بزرگی نہیں ہوئی, بیوی تمیزہ کا وضو ہو گیا. بیوی تمیزہ کے وضو کا قصہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی بدکار, تو ایک مرتبہ کسی بزرگ کا گزر ہونے سے ہوا, وہ آگے کہیں حضور جی مجھ کو مرید کر دیجیے. انہوں نے مرید کی توبہ کرائی اور توبہ کرانے کے بعد وضو کرایا, نماز پڑھا, خبر داشت کر کے مت کرو نماز, اچھا توبہ کر لی. کچھ عرصے کے بعد وہ شیخ صاحب پھر گزرے ادھر سے, تو وہ مرید نہیں ان کی ملنے آئی پردے کے پیچھے سے, پوچھا کہ بھائی وہ کیا حال کرے؟ ہاں ٹھیک ہے, نماز وغیرہ سب پڑھتی ہوں, کہ وضو بھی کرتی ہو؟ کہ حضور وضو تو اسی روز کرا دے آپ گئے تھے, وہ چل رہا ہے ابھی تک. یہ بزرگی وہ چیز ہے کہ بس داڑھی رکھ لی اور کپڑے سے اوپر پجامہ پہن لیا, تو بیوی تمیزہ کا وضو ہے کہ اب تو یہ جا کے نہیں دے گا کبھی. یا الہ العالمین, یا رحم الراحمین, یا رحم الراحمین, یا حنان, یا منان, یا حی, یا قیوم, یا ذی الجلال والاکرام, اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم کثیرا کثیرا کثیرا. یا اللہ, ہم آپ کے مجبور اور بے بس بندے, آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, ان کے نام لیوا, لیکن یا اللہ انہیں کے نام کو بدنام کرنے والے ہم بن گئے ہیں. یا اللہ, ہم سب گنہ گار ہیں, خطا کار ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, آپ سے حرم شریف ہے, ہم ہاتھ اٹھا کر آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ, ہم توبہ کرتے ہیں, اب تک جو کچھ گناہ ہوئے, یا اللہ, آئندہ نہیں کریں گے, آئندہ نہیں کریں گے, آئندہ نہیں کریں گے, آئندہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے. یا اللہ, توبہ کو ہماری قبول فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اور گناہوں کے ببال کو ہم پر سے ہٹا دیجیے. یا اللہ, جو بھی ببال ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, ذہنی ہو, جسمانی ہو, سب آپ کے حکم کے مطابق محض اور محض گناہوں کی وجہ سے ہیں. یا اللہ, ہم بالکل بیوقوف ہیں, ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. یا اللہ, ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے, اور گناہوں کے ببال کو بھی ہم پر سے ہٹا دیجیے. یا اللہ, گناہوں کے ببال کو ہم سے تحمل نہیں ہوگا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله, بے شک ہم نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله, بس معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, بخش دیجیے ہم کو, ہمارے متعلقین کو, بھائی بہنوں کو, بیوی بچوں کو, تمام مسلمانوں کو. یا اللہ, معاف کر دیجیے, یا اللہ, معاف کر دیجیے, یا اللہ, معاف فرما دیجیے. یا اللہ, ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو آفتیں آ رہی ہیں ان کو روک دیجیے. یا اللہ, وبال کو بچائے. یا اللہ, ہم کو وبال سے بچائیے, ہم کو وبال سے بچائیے, ہمارے متعلقین کو وبال سے بچا دیجیے. یا اللہ, ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ, ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ, ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ, ہم خواہش سے لفظ اترتا ہے, ہم توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے. یا اللہ, معاف فرما دیجیے. یا اللہ, معاف فرما دیجیے. یا اللہ, معاف فرما دیجیے. یا اللہ, ہم لوگ کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیے. یا اللہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائیے. یا اللہ, ان کی باتوں کی, ان کے احکام کی وقت ہمارے دلوں میں عطا فرمائیے. یا اللہ, آپ کریم ہیں, اکرم الاکرمین ہیں. یا اللہ, آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمایا ہے, درگزر کا معاملہ فرما دیجیے گا. یا اللہ, موافقہ فرمائیے گا. یا اللہ, ہم کو آپ نے عافیت دی ہوئی ہے, عافیت سے رکھا ہوا ہے, ہمارے عافیت کو قائم رکھے گا. یا اللہ, ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, آپ کے ختم ہو جانے سے, ایسے عشرت کی غفلت میں پڑ جانے سے, نفس شیطان کے مقائد سے. یا اللہ, ہر قسم کی عرضی سماوی آفات سے, ناگہان حادثات سے, دن و دنیا کی کسی بھی قسم کی, یا اللہ, نقصان سے, خسران سے, ذلت سے, رسوائی سے. یا اللہ, ہر اس سر سے جس سے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی ہے. یا اللہ, ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ, اپنے لیے, بی بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, دوست احباب, رشتے دار, تمام متعلقین کے لیے. یا اللہ, ہم سب کے لیے. یا اللہ, اپنی پناہ ملے لیجیے, اپنی پناہ ملے لیجیے, اپنی پناہ ملے لیجیے. یا اللہ, پناہ ملے لیجیے گا. یا اللہ, ہماری سب حاجات و ضروریات پوری فرما دیجیے, تمام ہماری اٹکن و پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ, ہماری سب جائز تمنائیں آرزوئیں جو ہمارے دلوں میں ہیں یا اللہ ان کے نہ پوری ہونے سے پریشانی ہوتی ہے, اب ان سب جائز آرزوں تمناؤں کو ہم سب پوری فرما دیجیے یا اللہ, کوئی فرما دیجیے یا اللہ, کوئی ہمارے جتنے دوست احباب ہیں ان کو اولاد کی تمنا ہے, یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں, ہم یا اللہ دل و جان سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے آپ اولاد سالم نیک خوبصورت سدن تندرست ذہین عطا فرمائیے, ہر طرح سالم یا اللہ دین کی طرف لے جانے والی اولاد, ایسی اولاد جو دین کا ذریعہ بنے, ایسی اولاد عطا فرما دیجیے یا اللہ, یا اللہ ہمارے بچے جس عمر کے ہیں, چھوٹے ہیں بڑے ہیں, جہاں بھی ہیں یا اللہ, جہاں ہیں دور ہیں یا اللہ, سب کو آپ کے ہم سپرد کرتے ہیں, آپ کے حوالے کرتے ہیں, ان کی نگہبانی فرما دیجیے, ان پر اپنا فضل فرما دیجیے, ان کو اپنے مقبول و محبوب بندوں بنائیے یا اللہ, ان کی ایمان کی سلامت رکھے گا, ان کی ایمان کی حفاظت فرمائیے گا, ایمان کے بغیر یا اللہ سب کچھ بیکار ہے, یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجیے, ہمارے بھی ہمارے بچوں کے بھی, یا اللہ ایمان کی حفاظت فرمائیے, یا اللہ ایمان کی حفاظت فرمائیے, یا اللہ ایمان کی حفاظت فرمائیے, سب یا اللہ فتنے کا وقت ہے, ایمان سے ہمارے ڈاک بھی ڈاکہ پڑ رہا ہے, یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے بچوں کے, ان کو اچھے اخلاق عطا فرمائیے, بری صحبت سے بچائیے, خوب تیز ذہن مضبوط حافظہ عطا فرمائیے, ہر قدم پر ان کی آمد و دست نصرت فرمائیے, خوب اچھی صحت عطا فرمائیے, یا اللہ ہر طرح سے مالا مال فرما دیجیے, دونوں جہاں کی خوب دولت عطا فرمائیے, یا اللہ کسی طرح سے محروم نہ فرمائیے, یا اللہ آپ ہر قدم پر ان کی حفاظت فرمائیے, ہر قسم کے شر سے بچائے رکھیے, خوب ترقی و کامیابی عطا فرمائیے, یا اللہ ہمارے جتنے رشتے دار متعلقین دوست احباب دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ہیں, یا اللہ سب کی حفاظت فرمائیے, سب کو بخش دیجیے, سب کو دونوں جہاں کی خوب دولتیں عطا فرمائیے, خوب دولتیں عطا فرمائیے, خوب دولتیں عطا فرمائیے, یا اللہ ہم آپ کے دربار میں ہیں, آپ کے حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, آپ کے بندے ہیں, آپ کو ہم طلب کرتے ہیں, یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے, یا اللہ ہم کو اپنے اولیاء میں شامل کر لیجیے, ہم آپ کا ولی بننا چاہتے ہیں, آپ کے دوست ہم بننا چاہتے ہیں, ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے, ہمیں اپنا ولی بنا لیجیے, ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کر لیجیے, یا اللہ ایسی زندگی کس کام کی جس میں ہم آپ کے دوست بن کے نہ رہے, یا اللہ قادر مطلق ہمیں اپنے دوستوں میں شامل, اپنے اولیاء میں شامل کر لیجیے, یا اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے, اس محبت کو تمام چیزوں کی محبت, اپنے نفس کی محبت, ٹھنڈے پانی کی محبت, اپنے تمام رشتے داروں کی محبت سے بڑھا دیجیے, یا اللہ بڑھا دیجیے, یا اللہ وہ محبت ہمیں نصیب فرمائیے اپنے اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا کر, یہ دولت آپ اپنے اولیاء کو عطا کرتے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے, یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے, یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی عطا فرما دیجیے, یا اللہ اپنا بنا لیجیے, ہمیں اپنا بنا لیجیے, ہم کب تک اس گمراہی میں غفلت میں, یا اللہ اپنی جان کی خرابی میں مبتلا رہیں گے, یا اللہ بس ہمیں نکال دیجیے, ہمیں نکال دیجیے, صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.